أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی رات شب وفات ام المومنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی اس وفات کی مناسبت سے آپ تمام ناظرین اور تمام مومنین، تمام مسلمان کے جو اس کائنات میں موجود ہیں اور بالاخص وقت حجت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ عرفا کہتے ہیں کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ خداوند عالم تم سے کتنا راضی ہے تو یہ دیکھو کہ تم اپنے پروردگار سے کتنا راضی ہو۔ بعض روایات میں بھی اس مضمون کے جملے ملتے ہیں کہ انسان خداوند عالم کی رضا کو اسی قدر جان سکتا ہے یا پھر اسی طرح سے جان سکتا ہے کہ جب اپنی جانب نگاہ کرے کہ وہ پروردگار سے کس قدر راضی ہے۔ جس قدر انسان اپنے پروردگار سے راضی ہوگا خداوند عالم بھی اسی قدر راضی ہوگا۔ ہم لوگ بہت سارے مقامات پر خداوند عالم کی اس عطا پر، نعمتوں کے نزول پر شکوہ کرتے ہیں، خداوند عالم سے شاکی رہتے ہیں کہ خداوند عالم تو نے ہمیں یہ شے عطا نہیں کی، تو نے ہمیں فلاں نعمت عطا نہیں کی، فلاں برکت سے ہمیں نہیں نوازا ہے، یا پھر جس چیز کو ہم لوگ نعمت دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ اس مادی دنیا میں رہتے ہوئے ان تمام مادی امور کی جانب جب نگاہ کرتے ہیں تو یقینت تفاوت دیکھتے ہیں، کسی کے پاس وہی مادی امور یا پھر یہ مادہ اور مادیات زیادہ ہیں، کسی کے پاس کم ہیں۔ وہ صحت کی شکل میں ہو، وہ روپے پیسے کی شکل میں ہو، وہ اولاد کی شکل میں ہو، وہ ایک گھر کی شکل میں ہو، وہ کاروبار کی شکل میں ہو، وہ کسی بھی شکل میں کہ جہاں پر انسان کی نگاہ رکتی ہے اور دوسرے سے مقایسہ کرنے لگتی ہے، اسی امر میں خداوند عالم سے شاکی ہوتے ہیں کہ خداوند عالم تو نے اس کو زیادہ عطا کیا، ہمیں کم عطا کیا ہے۔ لیکن ایک ذات اس کائنات میں ایسی گزری ہیں کہ جن کو ہم نعمتیں سمجھتے تھے، انہوں نے ان تمام کو رد کرنے کے بعد ایک ایسی نعمت عظمی الہی، اس پروردگار کی عظیم ترین نعمت، وہ عظیم ترین برکت، وہ عظیم ترین عطا کہ جو اس کائنات کو خداوند عالم نے دی ہے، اس پر نازل کی ہے، اس پر مبعوث کیا ہے، اس کا انتخاب کرتی ہیں، وہ کوئی اور نہیں مگر کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہیں، کہ جن کو ظاہری طور پر دیکھا جائے تو ملکۃ العرب ہیں اور بہت سارے مال اور بہت سارے اس کائنات کی نعمتوں سے بہرہ مند ہیں، لیکن اس کے باوجود جب رسول خدا ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی ہیں تو اس حقیقت نعمت کو جان کر ان کی کنیزی میں آ جاتی ہیں۔ ان کی رضا اس قدر پروردگار سے ہے کہ خداوند عالم جب ان سے راضی ہوتا ہے تو ان کو ایک ایسی نعمت عطا کرتا ہے کہ جو ام الائمہ ہیں۔ خداوند عالم نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے نور کو اس کائنات میں اتارنا ہے انسان کی ہدایت کے لیے، اس بذات رسول خدا کو، ان کے اس نور ملکوتی کو اس کائنات میں کسی ایک بدن کے حوالے کرنا ہے تاکہ اس کائنات کے اندر وہ ہدایت کر سکیں، وہ کنیز پروردگار اس کائنات میں انسان کو خداوند عالم کے قریب ہونے کا ہنر سکھا سکیں، بتلا سکیں کہ پروردگار کی عبادت کیسے کی جاتی ہے۔ جب اس نور ملکوتی نے، اس روح ملکوتی نے اس کائنات میں تشریف لانا ہے تو اللہ تعالیٰ سے وہ ذات کہ جو اس قدر راضی ہے کہ تمام چیزوں کو ٹھکرا کر اللہ تعالیٰ کے حبیب کی کنیزی میں آ جاتی ہیں، پروردگار ان کے حوالے اس نور کو کرتا ہے۔ خداوند عالم سے کس قدر راضی ہیں ہر معاملے میں کہ رسول خدا کے ساتھ 23 سال کا عرصہ گزارا ہے اور 10 سال وہ کہ جب بعثت کے بعد کے ہیں، یعنی جب رسول خدا نے اعلان نبوت کر دیا، جب اعلان رسالت کر دیا، اس کے بعد کی جتنی بھی سختیاں ہیں، اس کے بعد کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ رسول خدا کے ساتھ ساتھ دیکھتی رہی ہیں اور ان کا ساتھ دیتی رہی ہیں۔ کسی ایک موقع پر بھی ایسا نہیں ہے کہ حضرت خدیجہ نے رسول خدا کا ساتھ نہ دیا ہو، کس قدر راضی ہیں کہ ان تمام نعمتوں کے باوجود شیب ابی طالب کی اس تنہائی میں زندگی گزارتی ہیں جس طرح سے باقی تمام مسلمان پتے کھا کر گزارا کرتے ہیں، ملیکۃ العرب بھی رسول خدا کی حمایت میں اور رسول خدا کے ساتھ اسی غذا کے ساتھ زندہ رہتی ہیں اور ان کا ساتھ دیتی چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ اسی شیب ابی طالب کی اس تنہائی اور اس مشکل دور سے نکلنے کے بعد جب بیمار ہوتی ہیں تو دوبارہ سے شفایاب نہیں ہو پاتی اور اسی مرض میں اور اسی بیماری میں، اور اسی وجہ سے خداوند عالم اس نور مبارک کو، اس کنیز کو دوبارہ سے اپنے پاس منتقل کرتا ہے۔ ایک ایسی ذات کہ جن کے بارے میں رسول خدا فرمائیں کہ جن کی جنت مشتاق ہے۔ انسان جب بھی کوئی اس کائنات میں عمل کرتا ہے خداوند عالم اس کی جزا اور سزا لکھتا ہے، لیکن بعض ایسے اعمال ہیں کہ جن کی نسبت پروردگار اپنی جانب دیتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح سے دی جا سکتی ہے کہ خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے رسول خدا جب آپ نے کنکریاں ماری ہیں تو وہ دراصل آپ نے نہیں ماری ہیں، ولیکن اللہ رما، خداوند عالم نے ان کنکریوں کو مارا ہے۔ سورہ انفال کی 17 آیت میں خداوند عالم نبی کے فعل کو اپنی جانب نسبت دیتا ہے، یعنی اے نبی آپ نے نہیں کیا بلکہ خدا نے کیا ہے۔ کس قدر عظمت کی بات ہے کہ اگر کسی انسان کے، کسی کامل انسان کے عمل کو خداوند عالم اپنی جانب نسبت دے کہ یہ میں نے کیا ہے۔ دراصل سارے اعمال کی قدرت خداوند عالم ہی کی جانب سے ہے، انسان کے پاس جو اختیار کی صفت ہے یہ بھی خداوند عالم ہی کی جانب سے ہے، یہ جتنے بھی انسان اس توانائی کو محسوس کرتا ہے یہ بھی خداوند عالم کی جانب سے ہے، لیکن افعال کے نسبت خداوند عالم انسان کی جانب دیتا ہے کہ تم نے اگر اچھا کیا ہے تو تمہیں جزا ملے گی، اگر تم نے برا کیا ہے تو تمہیں سزا ملے گی۔ لیکن کوئی ایسا عمل انسان کامل سے انجام پا جائے کہ جس کے نتیجے میں پروردگار کہے کہ یہ تم نے نہیں بلکہ میں نے انجام دیا ہے، اسی طرح سے ہمیں سورہ زحا میں 2 ایسی ملتی ہیں کہ جن کے اعمال کو یا جن میں ذکر اعمال کو خداوند عالم اپنی طرف نسبت دیتا ہے۔ ایک ذات حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ہے کہ سورہ زحا کی 6 میں پروردگار فرماتا ہے، الم یجد کا یتیما فآوا، کہ آیا ہم نے تمہیں جب یتیم پایا ہے، تمہارے والد کو حضرت عبداللہ کو ہم نے لے لیا، جب آپ کو یتیم پایا تو کیا آیا آپ کا ساتھ نہیں دیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے ساتھ دینا ہے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ذریعے سے، یعنی وہ تمام اعمال کہ جو رسول خدا کی یتیمی میں حضرت ابو طالب یا حضرت عبد المطلب نے انجام دیے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے آپ کو یتیم پایا اور آپ کی مدد کی ہے، آپ کا خیال رکھا ہے۔ یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے عمل کو پروردگار اپنی جانب نسبت دیتا ہے کہ یہ ہم نے کیا ہے۔ اسی طرح سے سورہ زحا کی 8 میں پروردگار فرماتا ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور آپ کو تنگ دست پایا ہے اور آپ کو غنی کر دیا۔ خداوند عالم نے رسول خدا کو اس کائنات میں جب تنگ دست پایا ہے تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے مال کے ذریعے سے رسول خدا کو غنی فرما دیا۔ بس وہ عمل کہ جو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے انجام دیا ہے، پروردگار اس کی نسبت اپنی جانب دیتا ہے کہ وہ مدد ہماری طرف سے تھی۔ اس کائنات میں ان 2 کے ایسے اعمال ہیں کہ جن کی نسبت خداوند عالم اپنی طرف دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ ہم نے انجام دیے ہیں۔ بستر مرگ پر رسول خدا کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے رسول خدا، اے حبیب خدا، میں آپ کو 4 کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلی وصیت جو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے رسول خدا کو کی ہے، وہ کہا، اے رسول خدا آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ جب بھی پروردگار کو پکاریے گا تو اس میں مجھے ضرور ذکر کریے گا، آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دوسری، جب آپ مجھے قبر میں اتارنے لگیں تو پہلے میری قبر میں خود تشریف لے جائیے گا تاکہ آپ کے وجود مبارک سے میری قبر بھی نورانی ہو سکے۔ کس قدر بلند درجے کی معرفت ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی کہ جانتی ہیں کہ اگر کسی کی قبر میں رسول خدا اتر جائیں تو یقیناً اس کی قبر نورانی ہو جائے گی۔ اسی طرح تیسرا جو تیسری جو وصیت کی، کہا کہ اے رسول خدا مجھے میری قبر میں آپ اتاریے گا، آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے لحد میں اتاریے گا، کہ آپ ہی کے ہاتھ اتنے امین ہیں، آپ ہی کے ہاتھ اتنے مضبوط ہیں کہ اس کائنات کے اندر اس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے کہ جس کو خداوند عالم نے ایسی ولایت عطا کی ہو، مجھے آپ اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاریے گا۔ چوتھی جو وصیت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ مجھے اپنی آبا کا کفن دیجئے گا، یعنی مجھے معمولی نہیں بلکہ اپنی آبا کا کفن دیجئے گا۔ اب جب رسول خدا ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو اپنی آبا کا کفن بھی دیا، تو اس آبا کا دیا کہ جس آبا میں پہلی مرتبہ خداوند عالم نے رسول خدا کے اوپر وحی کی تھی، اس آبا کا کفن دیا۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ ایک پانچویں وصیت بھی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے رسول خدا کو کی کہ رسول خدا میرے بعد میری بیٹی فاطمہ کا خیال رکھیے گا، یہ بہت پیاری بیٹی ہیں، یہ مجھے بہت زیادہ لاڈلی ہیں، ان کا آپ خیال رکھیے گا۔ الغرض یہ کہ حضرت خدیجہ کا اس قدر اس مقام ہے، اس قدر بلند مرتبہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اشتاقت الجنت الى اربع من النساء، کہ جنت چار خواتین کی مشتاق ہے، یعنی ایک دفعہ انسان جنت کا مشتاق ہے اور ایک دفعہ جنت کسی کی مشتاق ہے۔ فرمایا کہ چار خواتین کی جنت مشتاق ہے، سب سے پہلی مریم بنت عمران، حضرت عمران کی بیٹی مریم، حضرت حنہ کی بیٹی مریم، حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہم اجمعین۔ دوسری فرمایا وہ آسیہ بنت مزاحم زوجۃ فرعون، وہ جو فرعون کی بیوی آسیہ ہے، دوسری وہ ہیں کہ جن کی جنت مشتاق ہے۔ یہاں اس روایت میں اس قدر خوبصورت جملہ موجود ہے کہ جب تعارف کرایا آسیہ کا تو کہا کہ وہ جو کہ زوجہ فرعون آسیہ ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس کی جنت مشتاق ہے۔ وَهِيَ زَوْجَةُ النَّبِي فِي الْجَنَّةِ، لیکن جنت میں یہ کسی اور کی نہیں بلکہ نبی اکرم کی زوجہ ہوں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے ذکر کریں گے کہ حضرت آسیہ نے ایسا کیا کیا کہ جس کی وجہ سے اتنا بلند مقام مل گیا کہ اس کائنات کے اندر فرعون کی بیوی جنت میں رسول خدا کی زوجہ قرار پائیں گی۔ تیسری خاتون کے جس کا ذکر رسول خدا اپنی اس روایت میں فرماتے ہیں کہ وہ خدیجہ بنت خویلد زوجۃ النبی، کہ وہ حضرت خدیجہ کہ جو خویلد کی بیٹی ہیں، دختر ہیں، اور رسول خدا کی فی الدنیا والآخرہ زوجہ ہیں، اس کائنات میں بھی اور آخرت میں بھی کہ جو ہمسر ہیں رسول خدا کی، تیسری خاتون یہ ہیں۔ چوتھی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چوتھی خاتون کے جن کی جنت مشتاق ہے وہ لخت جگر رسول خدا، لخت جگر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ بس ان چار خواتین کی جنت مشتاق ہے، حضرت مریم بنت عمران کی جنت مشتاق ہے، حضرت آسیہ بنت مزاحم کی جنت مشتاق ہے، حضرت خدیجہ بنت خویلد کی جنت مشتاق ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی جنت مشتاق ہے۔ ان چار خواتین کا روایت میں نام آنا یہ بتلاتا ہے کہ ان چار خواتین میں کچھ اس طرح کی کامن صفات ہیں، کچھ ایسی ایٹریبیوٹس موجود ہیں کہ صرف ان چار خواتین کا ذکر کیا گیا، یعنی اس طرح سے کہ کچھ ایسی صفات موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے زمانے کے اختلاف کے باوجود ان کا ایک جگہ پہ روایت میں نام آ گیا۔ یعنی حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ کی جو والدہ ہیں حضرت مریم، وہ کس زمانے میں موجود ہیں، اور حضرت موسیٰ کے زمانے میں حضرت آسیہ وہ کس زمانے میں موجود ہیں، حضرت خدیجہ کس زمانے میں موجود ہیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہم اجمعین کس زمانے میں موجود ہیں۔ بس زمانے کے اختلاف کے باوجود ایک ہی روایت میں آ جانا یہ بتلاتا ہے کہ ان تمام خواتین میں کچھ ایسی صفات موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے زمانہ چاہے مختلف ہوتا چلا جائے لیکن ان صفات کے معیار کے ذریعے سے یہ ایک روایت میں آ سکتی ہیں۔ اگر یہاں پر انسان تھوڑا سا توجہ کرے تو اس طرف متوجہ ہو سکتا ہے کہ 61 ہجری کی کربلا میں وہ تمام انصار امام حسین علیہ السلام کے جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ خداوند عالم کے دین کی خاطر اور راہ امام حسین علیہ السلام میں دیا ہے، اگر ان صفات کے حامل آج بھی کچھ ایسے افراد موجود ہیں تو وہ ایک ہی اس تسبیح کی لڑی میں ہیں، وہ ایک ہی اس روایت میں موجود ہیں۔ کہیں ایسا نہیں ہے کہ زمانے کے اختلاف کی وجہ سے ان صفات کے اندر بھی اختلاف پیدا ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں ہم کہہ سکیں کہ اگر ہم اس دور میں ہوتے تو امام علیہ السلام کی مدد کرتے، اگر ہم اس دور میں ہوتے تو ہم یقیناً کربلا میں ہوتے، اگر اس دور میں ہوتے تو ہم لوگ یقیناً امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے درس میں بیٹھے ہوتے۔ انسان اگر اپنی ذات کی طرف توجہ کرے، انسان اگر اپنے نفس کی جانب متوجہ کرے اور اپنے آپ کو اس تمام حقیقت سے آگاہ کرے کہ جس سے وہ خود آگاہ ہے، جانتا ہے کہ اس کے نفس میں کیا ہے، تو کیا آیا اس طرف متوجہ نہیں ہو سکتا؟ کیا آیا اس طرف متوجہ نہیں ہوگا کہ اگر ہم لوگ شعیب ابی طالب کے دور میں ہوتے تو کیا آیا مکہ میں رہتے کہ شعیب ابی طالب میں رسول خدا کے ساتھ ہوتے؟ کیا آیا میرے لیے اس کائنات کی ان تمام مادہ اور مادیات زیادہ اہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین زیادہ اہم ہے؟ کیا آیا میرے لیے اس کائنات کی رانائیاں زیادہ اہم ہیں یا میرے لیے خداوند عالم کا دین اور اس کا راستہ زیادہ اہم ہے؟ کیا آیا میرے لیے اس کائنات کے اندر اپنے آپ کو حفظ کر لینا، اپنے آپ کو حفاظت میں رکھنا، اپنے بچوں کے لیے بہترین مستقبل کے بارے میں سوچنا یہ زیادہ اہم ہے کہ یہ زمانے کے امام کے انتظار میں اور ان کے ظہور کے لیے راستہ ہموار کرنا زیادہ اہم ہے؟ انسان اگر ذرا سا متوجہ ہو اور ان تمام ذوات مقدسہ کی جانب نگاہ کرنا شروع کرے تو متوجہ ہو جائے گا کہ انہوں نے جتنی سختیاں جھیلی ہیں، کہ آیا میں آج اپنے نفس کو اتنا آمادہ پاتا ہوں کہ ہاں اتنی سختیاں میں جھیل سکتا ہوں؟ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے جو اس کائنات کی تمام نعمتوں کی حامل ایسی فرد کہ جنہوں نے ان تمام کی تمام مادہ اور مادیات کو ٹھکرانے کے بعد رسول خدا جیسی نعمت کو اختیار کر لیا، اور جب انتخاب بھی کیا ہے تو اس طرح سے نہیں کہ میں ایک مالدار خاتون ہوں اور آپ کے پاس آ رہی ہوں، نہیں، بلکہ اس طرح سے کہا کہ میں آپ کی کنیزی میں آنا چاہتی ہوں کیونکہ میں نے آپ کو سب سے زیادہ سچا پایا ہے، چونکہ میں نے آپ کو سب سے زیادہ امانت دار پایا ہے، چونکہ میں نے آپ کو سب سے زیادہ نیک پایا ہے، چونکہ میں نے آپ کو سب سے زیادہ بہترین پایا ہے، میں آپ کی کنیزی میں آنا چاہتی ہوں۔ اپنے اس تمام مال کو خداوند عالم کی راہ میں خرچ کر دیا، اپنے اس تمام ذات کو خداوند عالم کی راہ میں خرچ کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ کے اس رسول کے اوپر وحی نازل ہوتی اور غار حرا میں جب رسول خدا عبادت پروردگار کے لیے جایا کرتے تھے تو پیچھے سے غذا کون پہنچاتا تھا؟ پیچھے سے اس غار حرا تک، اس پہاڑ کو کون طے کر کے وہاں تک رسول خدا کی غذا پہنچاتا تھا؟ جب رسول خدا واپس گھر تشریف لاتے تھے اور کوئی ان کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینک رہا ہے، کوئی ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، ان کی دل جوئی کون کرتا تھا؟ جب رسول خدا کے اوپر مکہ کے بچے پتھر مارا کرتے تھے اور ان کو زخمی کر دیتے تھے تو ان کی مرہم پٹی کون کیا کرتا تھا؟ ان کی کون دل جوئی کرتا تھا؟ ان کو کون کہتا تھا کہ آپ پروردگار کے رسول ہیں، میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں؟ جب رسول خدا کعبہ کے اندر نماز قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے گئے تو کون ساتھ گیا؟ حضرت خدیجہ اور امیر المومنین، صرف دو شخص ساتھ تھے۔ سب پوچھتے تھے کون ہیں تو یہی تعارف ملتا ہے روایات میں کہ آگے رسول خدا ہیں، آگے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور پیچھے امیر المومنین اور ساتھ ان کی ہمسر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کھڑی ہیں۔ کیا آیا میں آج اپنے آپ کو اس قدر آمادہ سمجھتا ہوں کہ میں ان ہستیوں کا نام لینے کے بعد اور ان پر فخر اور افتخار کرنے کے بعد یہ سوچوں کہ جس طرح سے یہ دین کی راہ کے اندر ان تمام قربانیوں کو انجام دیتے رہے میں بھی انجام دے سکتا ہوں؟ کیا آیا میں نے خداوند عالم کو کبھی اس شے کے لیے پکارا ہے کہ پروردگار مجھے آمادہ کر دے، میرے نفس کو آمادہ کر دے کہ میں تیرے دین کی خاطر ان تمام قربانیوں کو دے سکوں؟ مجھے تو پروردگار سے مسلسل چاہیے ہے، میں تو خداوند عالم سے مسلسل تقاضا کر رہا ہوں۔ جب تقاضا ہی کرتا چلا جا رہا ہوں تو دے کیا رہا ہوں؟ جب میں پکار رہا ہوں تو اپنے آپ کی آمادگی کہاں پر ظاہر کر رہا ہوں کہ پروردگار میں تیرے دین کے لیے تمام خدمات کو انجام دینے کے لیے آمادہ ہوں؟ یہ روپیہ، پیسہ، مال، جان، صحت، زندگی، اپنی عزت، ناموس، گھر، سب کچھ، آج دنیا کے اندر کیا مشکلات موجود نہیں ہیں؟ آج کیا آیا اس کائنات میں ظلم موجود نہیں ہے؟ آج کیا آیا یمن کی سرزمین کو شعیب ابی طالب نہیں بنا دیا گیا؟ وہاں پر دنیا کے ان تمام قمک کو، تمام معاونت کو جو کرنا چاہتے ہیں نہیں پہنچنے دیا جا رہا۔ کہ آیا میں ان کے بارے میں باخبر ہوں کہ جو پہنچنے نہیں دے رہے؟ کہ آیا اس وقت کے ظالم و اس وقت کے فرعون، اس وقت کے شداد و قارون، ان تمام کے بارے میں باخبر ہوں؟ کہ آیا خداوند عالم کو میں نے اپنی زندگی پیش کی ہے کہ پروردگارہ اگر تو اپنی حجت کو اس کائنات میں بھیج دے، وہ ظہور فرما دیں، تو میں اپنی زندگی کو قربان کروں گا ان کے راستے میں؟ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے اور ایک عظیم کامیابی سے ہمکنار ہو جاتے۔ آج کی رات وفات حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ایک دفعہ دوبارہ سے انسان کو کہہ رہی ہے کہ کیا آیا تم سب کچھ دینے کے لیے آمادہ ہو اللہ کی راہ میں؟ اگر تم سب کچھ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہو تو سمجھ لو کہ ظہور کی دعا کرنا فضول ہے۔ مت کرو وہ دعا کہ جس کے لیے خود کے لیے خود کو آمادہ نہیں ہو، مت پکارو اس قدر کہ جس کے لیے خود کو آمادہ نہیں کر سکے۔ یہ سیرت ہمارے لیے بیان کرتی ہے کہ کہاں پر انسان اپنے آپ کو آمادہ کر چکا ہے کہ اس نعمت عظمی الہی کے لیے سب کچھ قربان کر سکے۔ زمانے کا فرق نہیں ہے کہ آپ زمانے کے فرق کی وجہ سے کہیں کہ اس وقت چونکہ ایسے حالات تھے، آج بھی ویسے حالات ہیں، اس وقت چونکہ حجت خدا موجود تھی، آج بھی اس کائنات میں جتنے رنگ دیکھ رہے ہیں حجت خدا کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں۔ دراصل اگر کہا جائے، اور بہت سارے عرفا کہتے بھی ہیں کہ حجت خدا غائب نہیں ہے، ہم غائب ہیں، ہم اپنے ہی نفس کے اندر اتنا کھو چکے ہیں کہ حجت خدا کو دیکھ نہیں پا رہے۔ ہم اس کائنات کے اندر جتنا رنگ دیکھتے ہیں انہی کے واسطے سے ہے، جتنی نعمتیں دیکھتے ہیں انہی کے واسطے سے ہے۔ جب انہی کے واسطے سے ہے تو میں نے کتنی مرتبہ ان کو دیکھ لیا، کتنی مرتبہ اپنے آپ کو آمادہ کر کے ان کے سامنے ظاہر کر دیا کہ مولا میں آپ کی خاطر تیار ہوں؟ میں تو اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر سکا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے جو مختلف ان ہستیوں کے ذریعے سے آ رہا ہے، یہ خداوند عالم ان کے اعمال کو اپنی جانب نسبت دیتا ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کو اپنا امام مان لینا آسان نہیں ہے۔ الدنیا جنت الکافر، دنیا کافر کے لیے جنت ہے، وہ سجن المومن، اور مومن کے لیے زندان ہے۔ جیسے ہی مومن اس دنیا سے آزاد ہوتا ہے، خداوند عالم کی صدا بلند ہوتی ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آؤ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ اصل ہے جہاں پر پروردگار کی اس صدا کو انسان سنے کہ راضیتم مرضیہ، کہ تم بھی پروردگار سے راضی ہو اور خداوند عالم بھی تم سے راضی ہے۔ اس حالت میں اگر انسان اس کائنات سے جاتا ہے کہ جہاں پر ان صداؤں کو سن سکے، کہ جہاں پر وہ جواب دے سکے کہ من ربک و ما دینک و ما امام و من امامک، کون ہے تمہارا رب، کون ہے، کون سا ہے تمہارا دین، کون ہے تمہارا امام، کہ جس کی تم ولایت کا اقرار کرتے تھے، جن سے تم محبت کا اظہار کرتے تھے، دم بھرتے تھے۔ ضروری ہے انسان ان صفات کی طرف متوجہ ہو کہ جو ان تمام زمانے کو بھی گزار کے ایک روایت میں، ایک لڑی میں ان چاروں خواتین کو پرو چکی ہے۔ سب سے پہلی اگر صفت کو دیکھا جائے کہ ان کے اندر بندگی موجود ہے، اللہ تعالیٰ سے خاص رابطہ موجود ہے۔ حضرت مریم کا دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص رابطہ ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، ان کا دیکھیے، اللہ تعالیٰ سے خاص رابطہ ہے۔ حضرت آسیہ، خاص پروردگار کے ساتھ رابطہ موجود ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، کہ ان کے پاس تو کلام ہی نہیں، یہ تو ان کے بارے میں تو کلام ہی نہیں ہے کہ پروردگار کا کیسا رابطہ ہے، یا ان کا خداوند عالم کے ساتھ کیسا رابطہ ہے۔ ان کی بندگی کو دیکھیے، ان کی عبادات کو دیکھیے، ان کے تمام اعمال کو دیکھیے، کس طرح سے خداوند عالم کی عبادت کو بجا لاتے ہیں، کس طرح سے خداوند عالم کی خاطر ان تمام اعمال کو انجام دیتے ہیں۔ اپنے تمام کاموں میں صرف اللہ پر بھروسہ کیا۔ ان تمام چاروں خواتین کو آپ دیکھتے چلے جائیے، ان کے کلام میں آپ کو صرف خداوند عالم پر بھروسہ دکھائی دے گا، نہ کسی انسان سے توقع دکھائی دے گی اور نہ ہی کسی انسان پر بھروسہ دکھائی دے گا۔ اگر آپ تیسرے صفت میں دیکھیں کہ اپنے عمل میں نیت کو اس قدر خالص رکھا ہے، اس قدر خالص رکھا کہ اسی خلوص کے ساتھ ان تمام اعمال کو انجام دیا، کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس ایک خاتون آتی ہے، آ کر ایک سوال کرتی ہے، جب سوال کرتی ہے تو حضرت آگے سے جواب دیتی ہیں، جب دوبارہ سے آتی ہے کہتی ہے کہ میں معذرت چاہتی ہوں، دوبارہ سے مزاحم ہو گئی، زحمت دے رہی ہوں. ایک سوال اور ہے. حضرت پوچھتی ہیں, حضرت کہتی ہیں بتاؤ کیا سوال ہے. دوبارہ سے حضرت اس کے سوال کا جواب دیتی ہیں. چند بار جب اس طرح سے ہو گیا, جاتی تھی دوبارہ سے آتی تھی, جاتی تھی دوبارہ سے آتی تھی, اور جب واپس آ کر دوبارہ سے یہ کہتی تھی کہ میں آپ کو زحمت دے رہی ہوں, یہ آپ سے سوال کر رہی ہوں, حضرت کہتی ہیں کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ میرا پروردگار اس خلوص کے ساتھ جواب دینے پر کتنا راضی ہے, روایات کے الفاظ ہیں, تو تم آتی چلی جاؤ اور میں جواب دیتی چلی جاؤں. اس طرح سے خلوص, نہ کسی ایک شخص کے اوپر احسان کو جتلانا, اگر کسی کی مدد کرنی ہے تو احسان جتلا کر نہیں, ان تمام ذوات کے اندر اس خلوص نیت کو انسان دیکھتا ہے, اس محبت کو دیکھتا ہے. کہ انشاءاللہ باقی صفات اور انہی خواتین میں سے دو خواتین کے دعا کو خداوند عالم قرآن میں ذکر کرتا ہے. پروردگار نے قرآن میں دو خواتین کی دعا کو ذکر کیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کل کے درس میں بیان کریں گے. پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیں نیک نیت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ اپنی عبادات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. پروردگارہ تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ ناظرین کی جتنی بھی شرعی حاجات ہیں, جو مشکلات ہیں, اس کو روا فرما. خداوند عالم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جتنے بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما, جتنے مشکلات کا شکار ہیں ان کی مشکل کو آسان فرما. خداوند عالم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ انقلاب اسلامی ایران کو انقلاب امام زمانہ کے ساتھ متصل فرما. رہبر معظم انقلاب سید علی خامنئی کو سید ولی طول عمر عطا فرما. مراجع اعظم بالخصوص آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما. اور اس وقت کی سب سے اہم دعا, وقت کی حجت صاحب العصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و مددگار میں سے شمار فرما, اور ان کے رکاب میں لڑتے ہوئے شہادت نصیب فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.